الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین میں چھٹی روح کا بیان شروع ہو رہا ہے اور اس روح میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی سے دعا مانگنے کا ذکر فرمایا ہے. دعا بھی بڑا اہم عمل ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ہم سب کو اس کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہم کمزور بھی ہیں، ناسمجھ بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، فقیر بھی ہیں. اور اللہ جل شانہ قادر بھی ہے، قوی بھی ہے، بے نیاز بھی ہیں، اور ہمارے خالق و مالک بھی ہیں. تو ہمیں تو ہر وقت دعا کی ضرورت ہے. اور دعا کی اہمیت و فضیلت حضرت کے بیان میں انشاءاللہ بھی آ جائے گی. دعا خود عبادت بھی ہے. دعا بذات خود عبادت بھی ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، ایسی دعا بھی عبادت ہے. اس لیے اگر ہم جس کام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اگر وہ نہ بھی ملے تب بھی عبادت کا ثواب تو ملے ہی ملے. اس لیے عبادت کا بہت، دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور دعا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے، معمولی سے معمولی چیز کے لیے، آسان سے آسان کام کے لیے بھی ہوتی، ایسی مشکل سے مشکل اور طاقت سے باہر کاموں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ عام طور پر بعض لوگ دعا جب مانگتے ہیں، جب ان کے اختیار سے وہ چیز نکل جاتی ہے، اور جب تک اپنے اختیار میں رہتی ہے دعا کی طرف توجہ نہیں کرتے، دوسری تدبیروں میں، دوسری ترکیبوں میں، دوسرے اسباب اختیار کرنے میں مشغول رہتے ہیں، اور جب ہر طرح سے کوشش کرنے کے بعد ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں، پھر ان کو خدا یاد آتا ہے اور پھر دعا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعا کروانے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی غنیمت ہے کہ دعا کی توفیق ہو گئی، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ شروع اسے دعا کرنی چاہیے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا، آسان ہو یا مشکل، اپنے اختیار میں ہو یا اختیار سے باہر، پہلے دعا ہونی چاہیے۔ جو کام بھی سامنے آ جائے، بس آدمی پہلے اللہ تعالیٰ سے متوجہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ میری حاجت ہے، یا اللہ یہ میری ضرورت ہے، یا اللہ یہ میری بیماری ہے، یا اللہ یہ میری پریشانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پریشانی دور ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے، میری یہ تکلیف رفع ہو جائے، میرا یہ مقصد حاصل ہو جائے، یا اللہ آپ اس میں مجھے کامیابی عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس میں آپ میری مدد فرما دیجیے، یا اللہ میری رہنمائی فرما دیجیے، اور جس طریقے سے یہ بیماری دور ہوگی، جس دوا علاج سے مجھ کو صحت ہوگی وہ عطا فرما دیجیے، اور اس طرح میری رہنمائی فرما دیجیے، یا میری جو خواہش ہے یا اللہ آپ اپنے فضل سے پوری کر دیجیے، میری فلاں ضرورت یا اللہ آپ پوری فرما دیجیے۔ پہلے دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگنے کے بعد پھر اس کے لیے جو جائز تدابیر ہیں اور اسباب ہیں انہیں اختیار کرے اور کوشش کرتا رہے، کوشش بھی کرتا رہے اور دعا بھی کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ کامیابی کے دو ہی پہیے ہیں، ایک کوشش اور دوسرے دعا۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری طریقت اور سارے تصوف خلاصہ دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک ہمت کا استعمال کرنا، دوسرے دعا مانگنا۔ ہمت کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے کام اللہ پاک نے کرنے کے لیے فرمائے ہیں، اپنی ہمت استعمال کر کے ان کو موقع بموقع بجا لائے، اور جتنے کام اللہ پاک نے گناہ کے قرار دیے ہیں، ناجائز قرار دیے ہیں، موقع بموقع جب ان کا جب وہ سامنے آئے تو ہمت کر کے ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ ظاہر و باطن کی اصلاح یہ بھی بہت اہم کام ہے، یہ بہت اہم کام ہے، اور ہم سب پر فرض عین ہے۔ اس میں بھی ہمت کرنا، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنے اختیار کو استعمال کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے گی، یا اللہ آپ اپنے فضل سے میرے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دیجیے، میرے باطن کی بھی اصلاح فرما دیجیے، میری زندگی سنت کے سانچے میں ڈھال دیجیے، میری زندگی شریعت کے مطابق بنا دیجیے، دعا بھی کرے۔ ہمت اور دعا دونوں باتیں ضروری ہیں دین اور دنیا میں کامیابی کے لیے، اور ان دو ہی کاموں پر عمل کرنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے اور تزکیہ ہوتا ہے۔ تو دعا اتنی اہم چیز ہے، دعا اتنی اہم چیز ہے، اور پھر آسان ایسی کہ اس سے زیادہ آسان کوئی کام نہ ہو، اس سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں۔ اس لیے کہ دعا تو آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، طہارت اور پاکی اس کے لیے شرط نہیں ہے. بیٹھنا قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے. لیٹے لیٹے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، چلتے چلتے بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، جہاں موقع ملے بس آدمی اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنا شروع کر دے. اس لیے دعا کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی پہلے دعا مانگنی چاہیے، پھر اس کام کو شروع کرنا چاہیے. تو اس کا یہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو چاہے کر کے دیکھ لے، جو چاہے کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ اس کے اکثر کام بنیں گے، اکثر اسے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. اور جو نہ بنیں گے تب بھی دل میں تسلی رہے گی، سکون رہے گا، رضا بالقضا نصیب ہوگا، اور اس کے دل کو یہ تسلی رہے گی کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں یہ اگر ظاہر نہیں ہو رہا تو نہ صحیح، دعا تو انشاءاللہ قبول ہو رہی، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ دعائے قبولیت کا مطلب یہ ہے. دعائے قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں یا تو وہی مل جائے. اس کو سب لوگ دعائے قبولیت سمجھتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں دے رہے، کیونکہ وہ دینا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کسی اور مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں، کوئی اور پریشانی آنے والی تھی اس کو دفع کر دیتے. مانگ رہے تھے کہ اللہ صحت ہو جائے، لیکن معلوم ہوا کینسر ہونے والا تھا. بخار کی دعا مانگنے سے بخار تو نہیں اترا، لیکن کینسر سے اللہ پاک نے بچا دیا، یہ بھی دعا قبولیت ہے. یا جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور حاجت پوری فرما دے جو ہم نہیں مانگ رہے اور اس کی ہمیں ضرورت تھی. مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں صحت مل جائے، صحت مل جائے، کاروبار میں نفع ہو گیا جو پہلے نہیں ہو رہا تھا یا ہونے والا نہیں تھا، لیکن صحت کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے وہ نعمت عطا فرما دی جس کے ہم محتاج ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک بندے کی دعا قبول فرما کر کے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ تو نہیں دیتے، اس دعا کو قبول کر کے آخرت میں جمع کر دیتے. جب آخرت میں پہنچے گا تو اس نے دنیا کے اندر جتنی دعائیں مانگی ہوں گی اور ان دعاؤں میں جو جو کچھ مانگا ہوگا، جو اس کو دنیا میں نہ ملا ہوگا، اس کے بدلے آخرت کے اندر نعمتیں مل جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو وہ نعمتیں ملیں گی تو وہ حیران ہوگا، وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو اتنے اچھے اچھے اعمال کیے نہیں ہیں جس کے نتیجے میں یہ نعمتیں مجھ کو ملے، یہ مجھے کیسے مل گئیں. تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے اور تمہاری ظاہراً تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں، یہ وہی دعائیں ہیں جو اللہ پاک نے یہاں رکھ لی تھی. اب ان دعاؤں کی بطفیل اللہ پاک نے یہ نعمتیں تم کو عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ کہا جائے گا وہ یہ نعمتیں دیکھ کر آرزو کرے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی. تو جس کے دل میں اور جس کے ذہن میں یہ مفہوم ہوگا جو کہ صحیح مفہوم ہے، وہ کبھی انشاءاللہ تعالی دعا مانگنے سے مایوس نہیں ہوگا. اور پھر حدیث شریف میں آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی کیا دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے. کیوں؟ عبادت کا مقصد ہے بندے کی عاجزی، انکساری، احتیاج، ذلت، انکساری، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، یہ عبادت کا لب لباب ہے، یہ دعا کے اندر پوری طرح پایا جاتا ہے کہ بندہ محتاج بن کر، فقیر بن کر، عاجز بن کر، محتاج بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اللہ میری فلاں ضرورت پوری فرما دے، فلاں ضرورت پوری فرما دے، فلاں ضرورت پوری فرما دے، فلاں پریشانی دور فرما دے، فلاں پریشانی دور فرما دے. تو یہ عاجزی اور انکساری خاکساری دعا کے اندر خوب پائی جاتی ہے، اس لیے یہ عبادت کا مغز ہے. نزهت البساتین حکایات کی کتاب ہے. نزهت البساتین ایک کتاب ہے جس میں بزرگوں کی حکایتیں ہیں. یہ کتاب ایسی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے مطالعے میں ہونی چاہیے, اور اس میں متقدمین جو ہمارے اکابر و بزرگ گزرے ہیں ان کے واقعات ہیں اور ان کی حکایات ہیں. ان کے پڑھنے سے بڑا دل کے اوپر اثر ہوتا ہے, اور وہ بھی نیک صحبت قائم مقام ہے. کسی کو اگر نیک صحبت نہ ملے وہ صرف بزرگوں کی حکایات واقعات اور ان کے حالات زندگی پڑھتا رہے تو اس کو بھی باطنی نفع پہنچتا ہے اور اس سے بھی دل کی کایا پلٹتی ہے. تو یہ کتاب ایسی ہے کہ گھر کے اندر پڑھ کے سنانی بھی چاہیے اور خود بھی ان حکایتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں ایک حکایت حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے. کہ کسی زمانے میں ایک تاجر تھا, روزانہ اس کا یہ معمول تھا کہ رات کو وہ اور اس کے احباب جمع ہوتے اور کھاتے پیتے اور دیر تک مشغول رہتے, شراب نوشی اور گانا بجانا بھی ہوتا تھا, پھر سو جاتے, سویر اٹھتے پھر اپنے اپنے کاروبار میں مشہور ہو جاتے. اور وہ زمانہ غلام باندیوں کا بھی تھا, اس لیے اس کا ایک غلام بھی تھا. تو ایک دن معمول کے مطابق وہ تاجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر پر جمع تھا. کھانا تیار ہونے میں دیر تھی, کھانا تیار ہونے میں دیر تھی. تو اس نے سوچا کہ پستے بادام منگوا لیتا ہوں, کچھ دیر یہ کھائیں گے اتنے کھانا تیار ہو جائے گا, پھر سب کھا لیں گے, پھر آرام کریں گے, باتیں کریں گے. تو اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے, درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور 1 درہم 4.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے. تو اس نے 4 درہم اپنے غلام کو دیے اور اس سے کہا کہ جلدی جا اور مارکیٹ سے بادام پستہ لے کر آ جا. پستے بادام لیا تاکہ جلدی سے سب لوگ اس میں مشغول ہو جائیں. غلام لے کر کے چلا. اس تاجر کے اور مارکیٹ کے درمیان میں حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی, اور وہ اس زمانے کے بزرگ اور اللہ والے تھے, ان کی مجلس ہوتی تھی. لہذا جب یہ غلام اپنے آقا سے 4 درہم لے کر کے چلا تو راستے میں ان کی مجلس ملی, تو یہ کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں حضرت کیا بیان کر رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت کی مجلس میں نہ کوئی بیان ہو رہا ہے, نہ کوئی واعظ ہو رہا ہے, نہ کوئی نصیحت ہو رہی ہے. ایک فقیر کھڑا ہوا ہے اور وہ 4 درہم مانگ رہا ہے کہ حضرت میں غریب ہوں, محتاج ہوں, مسکین ہوں, مجھے کچھ پیسے چاہیے, آپ میری مدد فرما دیں. تو حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں. البتہ حضرت نے اعلان کیا کہ حاضرین میں سے جو شخص اس کو 4 درہم دے دے میں اس کو 4 دعائیں دے دوں گا, یعنی اس کے لیے 4 دعائیں کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس غلام کے دل میں ڈالا کہ اس سے اچھا موقع کیا آئے گا کہ حضرت سے 4 دعائیں لے لوں. تو اس نے فوراً آگے بڑھا اور اس نے 4 درہم اس فقیر کے ہاتھ پر رکھ کے اور حضرت کے سامنے بیٹھ گیا. حضرت میں نے 4 درہم اس کو دے دی, آپ مجھے 4 دعائیں دے دیجیے. حضرت فرمایا بتاؤ پہلی دعا کیا کروں. تو اس غلام بڑا سمجھدار تھا, وہ اس نے کہا جی پہلی دعا تو یہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 درہموں کا نعم البدل عطا فرما دے, ان 4 درہموں کا نعم البدل اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے. پھر انہوں نے پوچھا دوسری دعا بتاؤ. دوسری دعا یہ ہے کہ میں غلام ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے آزادی کی نعمت عطا فرما دے. میں غلام ہوں, مجھے آزادی کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. پھر پوچھا تیسری دعا بتاؤ. تیسری دعا یہ کہ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ میرے آقا کو اس کے یار دوستوں کو توبہ کی توفیق دے دے کہ وہ رات اپنی گناہوں میں کالی کرتے دن اپنے کاروبار میں گزارتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ بھی نیک بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے تابے دار اور فرما بردار بن جائیں. حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرما دی. پھر پوچھا چوتھی دعا کیا ہے؟ کہ چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی اور حاضرین کی بھی اور میرے آقا اور ان کے گھر والوں کی سب کی بخشش فرما دے. حضرت نے فرمایا بھائی یہ بخشش فرمانا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے، باقی یہ کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اس کے بعد وہ غلام وہیں سے خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف لوٹا، کیونکہ اس سارے عمل میں خاصا وقت گزر گیا تھا اور آقا کو جلدی تھی کہ وہ جلدی لے کر آئے تو جلدی سے میں اپنے احباب کو کھانے میں مشغول کروں. تو وہ دروازے پہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا، دور سے جب دیکھا کہ غلام آ رہا ہے اور آ بھی خالی ہاتھ رہا ہے تو اس کو ذرا غصہ آیا کہ ایک تو اتنی تاخیر سے آ رہا ہے اور اب بھی خالی ہاتھ آ رہا ہے. تو جب آقا نے دیکھا کہ غلام نے دیکھا کہ آقا کا مزاج بدلا ہوا ہے تو وہ دور سے بولا آپ غصہ نہ فرمائیے، میرے ساتھ کچھ بات ہو گئی ہے، میں وہ سنا دوں پھر آپ جو چاہے کریے. تو اتنی بات کہنے سے آقا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور پھر جیسے ہی یہ پہنچا تو اس نے سلام کیا اور آقا نے پوچھا آ بھائی کیا بات ہے، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ ہاں آج تو معاملہ دوسرا ہو گیا. اور پھر اس نے اپنا واقعہ بتایا اس طریقے سے میں جا رہا تھا، راستے میں تمار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی اور حضرت یہ اعلان فرما رہے تھے تو میں نے چار درہم جو ہے ان فقیر کے ہاتھ پہ رکھ دی اور چار دعائیں لے کر آ رہا ہوں. چونکہ ان کی دعا قبول ہو چکی تھی اور آقا کا دل اندر سے بدل چکا تھا، اس لیے بجائے غصہ کرنے کے اس نے کہا جلدی بتاؤ تم کون سی دعا کروا کے لائے ہو. تو اس نے کہا جی پہلی دعا تو یہ کرائیے کہ اللہ تعالیٰ ان چار درہموں کا مجھے نعم البدل عطا فرما دے. تو آقا نے کہا کہ جا میرے خزانے میں سے 4000 اشرفیاں لے لے، میرے خزانے میں سے جا کر 4000 اشرفیاں گن لے. پھر پوچھا دوسری دعا کیا کروائیے؟ کہا دوسری دعا یہ کرائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی کی نعمت عطا فرما دے. کہا میں نے اللہ کے لیے تجھ کو آزاد کیا. پھر اسے پوچھا بھائی تیسری دعا بتاؤ. کہا تیسری دعا یہ کرائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو توبہ کی توفیق دے دے. تو آقا نے تو گوارے میں نے توبہ کر دی اور توبہ کر کے وہیں وہ سیدھا اندر گیا جہاں اس کے یار دوست جمع تھے اور اسے جا کر کہا کہ یارو میں نے تو توبہ کر لی ہے، اب دیکھ لو تم بھی اگر توبہ کر لو تو ہماری تمہاری دوستی باقی رہے گی، ہے تم اپنا راستہ لو میں اپنا راستہ لوں. تو وہ بھی اس کے مخلص دوست تھے، انہوں نے کہا کہ جب تو نے توبہ کر لی تو ہم نے بھی توبہ کر لی. وہ سب نے توبہ کر لی اور اسی وقت گانے بجانے کے آلات توڑ ڈالے، ڈھولک سارنگی جلا دی اور شراب کی بوتلیں بہا دی اور سچی توبہ کر لی. اس کے بعد آقا نے پوچھا کہ بھائی چوتھی دعا کیا کروائیے؟ تو کہا کہ یہ دعا کروائیے اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کی اور حاضرین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. تو آقا نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو میرے اختیار میں تھا وہ تو میں نے کر لیا، باقی تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ جب آقا رات کو سویا تو خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی اور اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ جب تو نے وہ کام کر لیا تو تیرے اختیار میں تھا، تو کیا ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے اختیار میں؟ میں نے حضرت عمار کی بھی، ان کے حاضرین کی بھی، تیرے غلام کی بھی، تیرے یار دوستوں کی سب کی بخشش کر دی. حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کی دعائے قبولیت کس طرح ظاہر ہو گئی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح دکھا دیتے ہیں اور اگر نہ دکھائیں تب بھی یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہم دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، اور قبول ہونے کا وہ مطلب ہوگا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. حضرت فرماتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہو، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا، خواہ وہ اپنی کوشش سے حاصل ہو اور خواہ اپنی کوشش اور قابو سے باہر ہو، سب کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. سب کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے تو ہم دعا کریں، اور جو چھوٹے چھوٹے کام یا بڑے بڑے کام ہمارے اختیار میں ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں، ہم تو ایسے محتاج ہیں، ایسے فقیر ہیں، ایسے مسکین ہیں اور ایسے کمزور ہیں کہ ہر قسم کے کاموں کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے. اس لیے ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے. البتہ اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گناہ کام نہ ہو، کیونکہ گناہ کے کام کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں. گناہ کی باتوں کے لیے خدا نخواستہ کوئی گناہ کے کام کی دعا کرنے لگے تو گناہ تو خود ناجائز، اس کی دعا مانگنا بھی ناجائز، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اب جو حضرت نے فرمایا کہ ہر کام سے پہلے دعا مانگنی چاہیے، اس میں حضرت فرماتے ہیں اس میں ساری باتیں آ گئیں. نمبر ایک، جیسے کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، نمبر دو تجارت کرتا ہے تو اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے اور سامان بھی جمع کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس میں برکت نازل فرما اور نقصان سے بچا. نمبر تین، یا کوئی دشمن ستائے، چاہے دین کا دشمن ہو یا دنیا کا، تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے، چاہے وہ تدبیر اپنے اختیار میں ہو یا حکومت سے مدد لینی پڑے، وہ کرنی چاہیے. اور تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اے اللہ اس دشمن کو مغلوب فرما دے، یعنی جس کام کے انجام دینے کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے وہ قانونی چارہ جوئی بھی کرنی چاہیے، اور جو کچھ اپنے اختیار ہے وہ بھی کرنا چاہیے، اور کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. نمبر چار، اسی طرح اگر کوئی بیماری لائق ہو تو علاج معالجے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا رہے کہ اے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے، علاج بھی کرتا رہے دعا بھی کرتا رہے. یا اپنے پاس کچھ مال ہے تو اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا چاہیے. اپنے پاس کچھ مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور حفاظت کا انتظام بھی کرنا چاہیے. مثلاً کسی محفوظ مکان میں یا الماری میں تارا لگا کر رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں یا اپنے گھر والوں اور نوکروں کے ذریعے اس کا پہرا دلوانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ان چوروں سے اور ڈاکوں سے حفاظت فرما. یا مثلاً کسی پر مقدمہ قائم کر رکھا ہے یا اس پر کسی نے مقدمہ کر دیا ہے تو مقدمے کی پیروی بھی کرنی چاہیے، وکیل اور گواہوں کا انتظام بھی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اے اللہ اس مقدمے میں مجھے کامیابی نصیب فرما، ظالم کے شر سے میری حفاظت فرما. یا قرآن کریم کی تعلیم، یہ دیگر علوم دینیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے جی لگا کر محنت بھی کرے، دل لگا کر محنت بھی کرے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور میرے ذہن میں بٹھا دے. یہ نماز روزہ وغیرہ شروع کیا ہے، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھنے شروع کیے ہیں، نوافل اذکار اور دیگر عبادتوں میں مصروف ہوا ہے، تو سستی اور نفس کے ہیلے بہانے کا مقابلہ کرے، نفس کے ہیلے بہانوں کا مقابلہ کر کے ہمت کے ساتھ ان کو نبھانا چاہیے، ہمت کے ساتھ ان کو نبھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ یا اللہ میری مدد فرما اور ہمیشہ ان عبادتوں کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما. یہ نمونے کے طور پر چند مثالیں لکھ دی ہیں. ہر کام اور مصیبت میں جو تدبیر اپنے اختیار میں وہ بھی کرے، اور تمام تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی اور توجہ کے ساتھ دعا بھی کرتا رہے. اور جس کام کی تدبیر اپنے اختیار میں نہیں ہے, جس کام کی تدبیر اپنے اختیار میں نہیں ہے, اس کے حصول کے لیے تمام تر کوشش دعائیں میں خرچ کرنا ضروری ہے. مثلا بارش نہیں ہو رہی ہے, اب ظاہر ہے بارش برسانا تو بندے کے اختیار میں نہیں, تو اس کے لیے بس دعائیں کرتا رہے. اولاد کا زندہ رہنا, کسی کی اولاد زندہ نہیں رہتی, پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے, پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے. بعض لوگوں کا ایسے ہی حال ہوتا ہے, ہر قسم کا علاج کر لیا, سب کچھ کر لیا, اس کے باوجود بھی اولاد یا تو ہوتی ہی نہیں ہے یا ہوتی ہے لیکن زندہ نہیں رہتی, یا کسی لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, تو دل چھوٹا نہیں کرے. ایسے کاموں کے لیے تو بس صرف دعائی ہے, دعائی کرتا رہے بس, اور خوب کرے, اور دل سے کرے, اور توجہ سے کرے, اور کرتا ہی رہے. یا جیسے نفس و شیطان کا, نفس و شیطان کے بہکاؤ سے محفوظ رہنا. اب نفس و شیطان سے کے شر سے تو اللہ پاک ہی بچا سکتے ہیں, اور کوئی راستہ نہیں ان کے وجہ نہیں. لہذا یہ بھی دعا کرتے رہے کہ اللہ نفس و شیطان سے میری حفاظت فرما, یا اللہ ان کے شر سے میری حفاظت فرما. اسی طرح وبا اور تعاون جیسی بیماریوں سے محفوظ رہنا, یا ظالم کے قابو میں آ جانے کے بعد اس کے شر سے بچنا. ان کاموں کا بنانے والا تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. اس لیے ان کاموں میں تدبیر کی جگہ بھی دعائی ہے, کیونکہ کوئی تدبیر تو ہے نہیں ان کی, جب تدبیر نہیں ہے تو تدبیر کی جگہ بھی دعا اور دعا کی جگہ بھی دعا. تو اول آخر دعائے دعا, تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. غرض کے جن کاموں میں تدبیر چل سکتی ہے اس میں تو دعا اور تدبیر دونوں کو اختیار کیا جائے, اور جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس میں زیادہ دعا مانگنی چاہیے, حتیٰ کہ تدبیر کی جگہ بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے. آخر میں تنبیہ فرماتے ہیں حضرت, یاد رکھو دعا اس چیز کا نام نہیں کہ دو چار باتیں یاد کر لی اور نمازوں کے بعد صرف زبان سے رٹے رٹائے الفاظ دہرا لیے, اس کو دعا نہیں کہتے. یہ تو محض دعا کی نقل ہے, یہ تو محض دعا کی نقل ہے. دعا تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرنے کا نام ہے. اس کا مطلب یہ بڑی اہم بات حضرت نے بیان فرمائی ہے, بعض لوگ دعا تو کرتے ہیں لیکن وہ دعا مانگتے نہیں ہیں, دعا پڑھتے ہیں. دعا مانگنا اور ہے, دعا پڑھنا اور ہے. دعا پڑھنا تو یہ ہے کہ ربنا آتنا یاد ہے, ربنا ظلمنا یاد ہے, ربنا اغفر لنا ذنوبنا یاد ہے, مختلف قرآن شریف کی دعائیں, ربنا کے 40 آیتیں کتابی شکل کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو بعض لوگوں کو رٹ لیتے ہیں اور ازبر کر لیتے ہیں, یا ازبر ہو ہی جاتی ہیں. اکثر یہ دعائیں ایسی ہیں کہ سب کو ازبر ہوتی ہوں, ابھی جالنی مقیم صلاتی من ذریتی ربنا وتقبل دعا. عام طور پر قائد آخرہ کے اندر یہ دعا بڑی مشہور و معروف ہے, اور رٹی بھی ہے, بچپن سے رٹی ہوئی ہے. تو جس وقت دعا مانگتے ہیں تو دعا پڑھ لیتے ہیں بس. تو حضرت فرما رہے ہیں یہ دعا پڑھنا جو ہے یہ دعا نہیں ہے, یہ دعا کی نقل ہے, اور دعا کی نقل اتارنے سے دعا نہیں ہوگی. دعا کی نقل اتارنے سے دعا نہیں ہوگی. جیسے کوئی نماز کی نقل اتارے تو نماز نہیں ہوگی, کوئی نماز کی نقل اتارے نماز نہیں پڑھے تو نماز کی نقل نماز نہیں ہے, ایسی دعا کی نقل بھی دعا نہیں ہے. یہ ہمارے اندر کوتاہی کچھ زیادہ پائی جاتی ہے, جس کے نتیجہ یہ کہ جب دعا ہی نہیں ہوگی اصل میں بلکہ دعا کی نقل ہوگی تو ظاہر ہے وہ قبول نہیں ہوگی. جب قبول نہیں ہوگی تو قصور تو اپنا ہے, اور کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت دعا مانگی, دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ارے بھائی تم نے دعا مانگی کب؟ دعا مانگنا یہ ہے کہ دل سے توجہ کے ساتھ محتاج بن کر, فقیر بن کر, اور دعا کی قبولیت کا یقین کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے. اور جب ہاتھ پھیلائے تو دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، دھیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو، اپنے آپ کو فقیر و محتاج سمجھ رہا ہو، اور پھر یہ دعا کر رہا ہو کہ اللہ آپ کے سوا کوئی بھی میری اس دعا کو پورا کرنے والا نہیں ہے اور قبول کرنے والا نہیں ہے، آپ اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول فرما لیجیے، یہ ہے دعا. اس طرح سے اگر کوئی دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ دعا قبول ہوگی. اللہ تعالی ہمارے ساتھ فرماتے تھے، اللہ تعالی تو ایسے مہربان ہے کہ مسلمان تو مسلمان کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے، اور کافروں کا جو سب سے کافروں کا سردار ہے شیطان، اس کی بھی دعا قبول کر لی اللہ پاک. اور حضرت فرماتے تھے، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شیطان بہت بڑا عابد بھی تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، اور بہت بڑا عارف بھی تھا. اور اس کے عارف ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کی وجہ سے وہ کافر اور مردود ہوا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بنا، اور اللہ پاک نے اس کو اپنے دربار سے نکالا، تو ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہیں اور زندگی بھر کی عبادت مٹی ہو رہی ہے، مردود ہو رہا ہے، ملعون ہو رہا ہے، اس حالت میں بھی دعا مانگ رہا ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا، رب انزلنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دیجیے. دعا بھی کیسی زبردست مانگ رہا ہے، قیامت تک مجھے زندہ رہنے کی آپ اجازت دے دیجیے. قلف بن منظرین الی یوم الوقت المعلوم، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی دعا بھی قبول فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جا قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت دے دی. دیکھو کتنا عارف، کتنا بڑا عارف تھا وہ، کہ اس وقت اگرچہ اللہ تعالیٰ سخت غصے میں ہے اور بے شک مجھ پہ ناراض ہو رہے ہیں اور میری عبادت کو کل عدم فرما رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی اگر میں دعا مانگوں تو قبول فرما لیں گے. اس درجے کا وہ عارف تھا، دعا بھی مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی فرما لی، تو اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی دعا قبول فرما لی، تو پھر کیوں نہ اپنے مسلمان بندوں کی دعا قبول فرمائیں گے، یقیناً قبول فرمائیں گے. اور شیطان کے بارے میں فرماتے تھے کہ بھائی اس کے بے شک عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا اللہ تعالیٰ کا تو فوراً حکم بجا لاتا جیسے ملائکہ بجا لائے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق نہ تھا، اس وجہ سے وہ مردود ہو گیا. اور ملائکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اس لیے وہ بے چون و چرا سجدے میں گر گیا. اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل کیا جاتا ہے. جو شخص بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور ان کی ہدایت پر عمل کرتا ہے تو رفتے رفتے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنا عشق اور اپنی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. تو بس بھائی دعا جو ہے یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، یہ اور ہماری ساری پریشانیوں مصیبتوں کے دور ہونے کا یہ بہترین نسخہ ہے. اس لیے دل سے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، دل سے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واقع اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ہمارے سارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، یا اللہ ہم سب کی اور تمام حاضروں حاضرات کی یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ بخشش فرما، یا اللہ درجہ بلند فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے بن جائیے، یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما، یا اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرما، روحانی بیماریاں بھی دور فرما، ہماری ساری کمزوریوں کو دور فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کو اپنے بچے بچی کے رشتے یا اللہ امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر بروت عطا فرما، یا اللہ بروت عطا فرما، جتنے احباب نے یا اللہ دعا کے واسطے گائے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ سب کے مقاصد حسنہ مکمل فرما، ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما، یا اللہ ہمیں دعا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بکثرت ہمیں دعا کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بکثرت ہمیں دعا کی توفیق عطا فرما، اپنے رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما، یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو سلامتی عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرما، یا اللہ حکومت عادلہ قائم فرما، مہنگائی کو دور فرما، بے حیائی کو دور فرما، بے دینی کو دور فرما، بدمنی کو دور فرما، یا اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں مانگے سب عطا فرما، یا اللہ سب عطا فرما، یا اللہ سب عطا فرما، جنہوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما، ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین. رحمتہ اللہ.